كل على نوركم لن يرى على آله السواد الغرب صلاة تنير بها ذكرهنا من نور وصدورنا من نور وعيوننا من نور وأجسادنا من نور وأرواحنا من نور آمين آمين يا نورا لن يرى المنير. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الامين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلوا عليه. حضرة صدر محترم حضرات علماء أهل السنة وجملة برادران أهل السنة اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن والہ کا اہل سنت پر اتنا رحم و کرم ہے کہ ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی کمال رضا کا موجب اور اس کی خوشی کا باعث ہے. اللہ تعالیٰ نے سب نعمتیں عطا فرمائی اور کائنات کی ہر نعمت اللہ ہی نے ہم کو دیا ہے. فرمایا علیہ کا اردو نعمت اللہ لا توسعہ اللہ کی نعمتوں کو آپ گننا چاہیں تو آپ گن نہ سکیں گے. واسطہ علیہ تم نے نہ ہوگا رقم ہو جا چنا ظاہری باقی سب نعمتیں اللہ نے ہم پر تمام کر دی لیکن ایک وہ نعمت ہے کہ ہر نعمت کا دامن اسی نعمت کے ساتھ وابستہ ہے اور میں پورے وثوق سے عرض کرتا ہوں کہ جس زحمت کا دامن اس نعمت سے وابستہ ہو جائے وہ زحمت نہیں رہتی بلکہ نعمت ہو جاتی ہے اور جس نعمت کا تعلق اس نعمت سے قطع ہو جائے وہ نعمت نعمت نہیں رہتی بلکہ وہ زحمت بن جاتی ہے. مرکز نعمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم ہے. الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا نعمت اللہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھئے بخاری شریف میں ہے. فرماتے ہیں نعمت اللہ ہے محمد رسول اللہ اللہ کی نعمت تو محمد رسول اللہ ہے اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارا عوام بات نعمت رب کا فحدث اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو رب کی نعمت کو خوب بیان کرو وہ بدال کا سلف رہو رب کی نعمتوں پر خوب اظہار فرحت کرو اور رب کی نعمتوں پر خوب اظہار مسرت کرو. مگر بھائی مسرت فرحت کا اور خوشی کا اظہار وہی کرے گا جو اس کو نعمت سمجھے گا. الحمدللہ مسلمانوں کا اہل سنت کا یہ اعتقاد ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے بلکہ میں کہتا ہوں وہ سب سے پہلی نعمت ہے اور وہ سب سے آخری نعمت ہے. دیکھیے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ مبارک وسلم کی مقدس شان کھانے کی پینے کی پہننے کی مال کی اولاد کی سب نعمتیں میرے آقا ہی سے ہم کو حاصل ہوئی ہیں. اللہ ہو جو کی وانا قاسم اللہ دیتا ہے اور ہم تقسیم فرمانے والے ہیں سرکار کا فرمانا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دیتا ہے اور ہم بانٹتے ہیں. کیا دیتا ہے اللہ جو کہتے ہیں حضور وہ تو علم دیتے ہیں. اچھا ارے پھر یہ کسی کا حق علم نہیں دیتے, مگر یہ کیوں کہتے ہو کہ فقط علم دیتے ہیں اور کچھ نہیں دیتے؟ میں کہتا ہوں کہ علم بھی دیتے ہیں اور عمل بھی دیتے ہیں, اور وہ ہر نعمت دیتے ہیں. وہ کون سی نعمت ہے جو انہوں نے نہیں دی؟ اور میرا سلمان یہ ہے, مسلمان کو دو نعمت مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ملی, وہ نعمت ہی نہیں ملی. بتاؤ, کھانے پینے کے لیے تو حرام مالیے بھی لوگوں کو مزہ آتا ہے اور اس کو بھی لوگ نعمت سمجھتے ہیں, مگر ایمان سے کہنا کہ حرام مال ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے. ارے حرام مال تو ہم اپنے زیب سے اور اپنے قسم سے اس کو حرام قرار دے لیتے ہیں, اللہ کے حبیب کے حکم کے مطابق تو وہ ہم کو نہیں ملا. تو جو مال حرام ہے اگر سے وہ ہمارے قسم حرام سے پہلے وہ نعمت تھا, وہ حلال تھا, لیکن جب ہمارے قسم حرام کی وجہ سے حرمت کا پہلو اس میں پیدا ہو گیا تو وہ نعمت تو ضرور تھا, مگر مصطفیٰ سے تعلق الگ ہو گیا, وہ زحمت بن گیا. اور کیا کہوں آپ سے, قتل سے زیادہ تکلیف تو اور کوئی بھی نہیں ہوتی, قتل سے زیادہ تکلیف تو کوئی نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں, شہید کون ہے جو اللہ کی راہ میں قتل ہوا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات, اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں کو مردہ مت کہو. شاید کوئی یہ سمجھے کہ بھائی مردہ کہنے سے روکا ہے, مگر ہم سمجھیں تو یہی کہ مردہ ہوں, لیکن نہیں, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تقولوا مردہ کہو بھی مت, تو دوسری جگہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا, مردہ کہنا تو اگر سنار سمجھو بھی مت, گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ. اللہ اللہ اللہ, یہ شہید جس کو خدا نے زندہ فرمایا اور مردہ کہنے سے منع فرمایا, مردہ سمجھنے سے روکا, وہ کون ہے؟ لمن يقتل في سبيل الله اموات. آپ کو معلوم ہے کہ قتل ایک ایسی اذیت ہے کہ انسان اور تکلیفوں کو اس کے مقابلے میں برداشت کر لے گا, لیکن قتل پر وہ راضی نہیں ہوگا. اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی ہم تمہیں اور تکلیفیں پہنچاتے ہیں اور قتل بھی, تم کون سی تکلیف برداشت کرو گے, وہ گوارا کرو گے, تو وہ کہے گا بھائی اور تکلیفیں پہنچا دوں گا اور قتل کی تکلیف میں نہیں چاہتا. اللہ کو اکبر. میرے دوستوں رضی اللہ عنہ, اللہ کی راہ میں جو لوگ قتل ہوئے اور کس کسان کے ساتھ قتل ہوئے اور ان کے حالات احادیث میں اتنی وضاحت کے ساتھ آئے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. حضرت ہدایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو حضور سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارکنما سے پکے صحابی, پکے مومن اور عاشق رسول ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت خدایت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب قید کیا گیا تو من و لوہا ان پر پہنا دیا گیا اور لوہے کی پنگلی میں ان کو قید کر دیا گیا. ایک مہینے تک اس میں قید ہے اور کھانے پینے کے لیے بھی کچھ نہیں دیتے تھے, اور دیتے تھے تو کیا دیتے تھے؟ زنجیر کا گوشت اور شراب, اور حضرت خدایت تو اس طرف دیکھتے بھی نہیں, اور مشرقوں نے جب دیکھا کہ یہ تو کچھ کھاتے ہی نہیں, تو ان سے پوچھ تھا کہ بھائی آپ کے یہاں بھی اس شرار کی حالت میں حرام کی حلال ہو جاتی ہے تو آپ تو اس حال میں ہیں تو آپ کیوں نہیں کھاتے؟ فرمایا ہاں یہ ٹھیک ہے, مگر بات یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ میں نے کھا لیا تو تم میرے محبوب کے دشمن ہو, میرے اس کھانے پر تم خوش ہو جاؤ گے, اور محبوب کے دشمن کا خوش ہونا میں برداشت نہیں کر سکتا. کیا محبت تھی! پھر وہی مشرکین مکہ دیکھتے تھے کہ بیل کے سر کی برابر سرے تازہ انگوروں کے خوفے ان کے سنگنے کے اندر رکھے ہوئے ہوتے تھے, وہ حیران ہوتے تھے کہ کہاں سے آتے ہیں. جب قید کا وقت ختم ہوا اور قتل کرنے کے لیے باہر نکالا گیا تو ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمنا ہو تو بتاؤ. آپ نے سنا تمنا یہ ہے کہ مدت ہو گئی کسی پنجے میں بیٹھا ہوا ہوں اور من و لوہا تم نے میرے اوپر لادا ہوا ہے, اور نماز بھی میں صحیح طور پر نہیں پڑھ سکتا, پڑھتا ہوں جیسے میرے رب کا حکم ہے, مگر جس طرح پڑھنا چاہتا ہوں ویسے پڑھنے کے لیے
تمہیں ماحول ہی نہیں دیا مجھے. میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں نہا دھو کر اور کپڑے صاف کر کے اور دو رکعت نماز ایسے پڑھ لوں جیسے میرا دل چاہتا ہے. ان کا اچھا ٹھیک ہے, آپ پڑھیں. آپ نے نماز اسی طرح پڑھنی چاہیے جیسے آپ کا دل چاہتا تھا. جب نماز پڑھنے کھڑے ہوئے تو بہت چھوٹا سا قیام کیا اور چھوٹا سا رخ کیا اور بہت مختصر سجدہ کیا اور جلدی سے دو رکعتیں پڑھ کر سلام کر دیا. تو مسلم جب دیکھا تو بڑے حیران ہوئے. انہوں نے کہا تو آپ کے لیے کہتے تھے کہ جس طرح میرا دل چاہتا ہے میں ویسے نماز پڑھوں. ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ آپ لمبا قیام کریں گے, لمبا رکوع ہوگا تو لمبا سجدہ ہوگا, اور آپ نے قیام کیا تو بڑا تھوڑا سا, اور بڑا رکوع کیا اور رکوع کیا تو بڑا مختصر, تو سجدہ بالکل لمبا سا سجدہ کیا اور بڑی مختصر نماز پڑھ کے آپ نے قیام کر دیا. یہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے, جب میں نے قیام کیا جو دل یہ چاہتا تھا کہ قیام ہی میں رہوں, اور جب میں رکوع کیا تو دل چاہتا تھا کہ رب کے سامنے جھکا ہی رہوں, اور جب سجدے میں سر رکھا تو دل چاہتا تھا کہ سر کبھی نہ اٹھاؤں. لیکن میں نے یہ سوچا کہ اگر میں نے اس طرح لمبی نماز پڑھی تو تم یہ خیال کرو گے کہ موت سے ڈر کے نماز کو لمبا کر دیا ہے. یہ تو میں اپنے آقا کا غلام ہوں, تو مصطفیٰ کے غلاموں کے بارے میں اگر یہ تصور قائم کیا جائے کہ موت سے ڈر کے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں, یہ میری آقا کے شان کو تلاوت نہیں ہے, تو میں تو یہ دوبارہ نہیں کروں گا. جب مجھے یہ خیال آیا کہ میرے محبوب کے دشمن یہ کہیں گے کہ مصطفیٰ کے غلام موت کے ڈر سے نمازیں لمبی کر دیتے ہیں, میں نے نماز کو مختصر کر دیا. اللہ اللہ, ہر مرحلے پر حضور کی عظمت اور حضور کی محبت جو دماغ میں رکھی ہوئی ہے, جب آپ کو سولی پر چڑھایا اللہ اکبر, تو آپ فرماتے ہیں ولست ابالی حین اقتل مسلما, ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان باللہ مصرع وذلك فی ذات الالہ ون یشاء جبان تعالی اوصال سلیم ممزعی. اللہ اللہ, آپ چاہتے جیسے اس قدم مجھے قتل کرے تو مدینوں کو میرا مرخ کر دوں, مگر کافروں نے تو مدینے والے کی دشمنی میں تو قتل کیا تھا, اسے بھی بتایا تھا, وہ کم مان سکتے تھے. آپ نے سنایا ولست ابالی حین اقتل مسلما, پروانی ہے جب مسلمان ہو کر قتل ہو رہا ہوں, ظالموں تم میرا رخ مدینے سے بدل سکتے ہو, میرے دل کو تو نہیں بدل سکتے. ولست ابالی حین اقتل مسلما علی ای شق کان باللہ مصرع, پروانی ہے جب میرا دل مسلمان کی طرف ہے تو جدھر رخ کر کے مجھے قتل کر دو, جدھر مرضی سے پچھاڑ دو, میں تو اپنے محبوب کی طرف رخ کیے ہوئے اور میں قتل کے لیے آمادہ کھڑا ہوں اور دار شہادت نوش کرنے کے لیے تیار ہوں, جیسے مرضی ہے پچھاڑ دو, جدھر مرضی ہے رخ کر کے قتل کر دو. اللہ یہ سکن کان اللہ مسرائی, جس پہلو پر بھی مجھے لٹا کر دبا کر دو, مجھے پرواہ نہیں ہے. فرماتے ہیں وذلک ذات الالہ ون یشاء, یہ سب کچھ رضا رب کی خاطر ہو رہا ہے, یہ سب کچھ رضا رب کی خاطر ہو رہا ہے, یہ ساری تکلیفیں اپنے رب کی رضا کے لیے اٹھا رہا ہوں, اور کیا میرا نیچنا بھی نہیں کرے گا کہ میرے بند بند اور میرے زور زور پر میرا رب برکت فرما دے, اور ان اپنی برکتیں میرے آگائے بدن پر اور میرے جسم کے دور بند پر اپنی برکتیں نازل کر دے, کیا میرا رب اتنا بھی نہیں کرے گا؟ اگر مجھ سے پوچھتے ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ تمنا یہ تھی کہ مدینے کو منہ ہو اور یہ خاک جب یہ بدن خاک ہو جائے تو یہ مدینے کی گلیوں میں ہوا کو اڑا دے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. ابھی جانے گرامی, پھر کس تکلیف کے ساتھ حضرت خدا کو قتل کیا گیا؟ اٹھارہ دیر معاونا کو دیکھیے, جب پیچھے سے کسی نے میرا مارا, پیچھے سے سیٹ میں تھے وہ سینے سے آگے نکل گیا اور خون کا فوارا نکلا, تو ہاتھ میں خون لیتے جاتے ہیں اور سر کے اوپر ڈالتے جاتے ہیں, اور ہاتھ میں خون لیتے ہیں اور سر پہ ڈالتے ہیں, اپنے خون میں نہا رہے ہیں, اور زبان سے یہ ہے کہ خود سے ورب دل کامت ہے, رب کعبہ کی قسم جو مراد گھر سے لے کر چلا تھا کامیاب ہو گیا. ابھی دانو گرامی پوچھتا ہوں آپ سے, کہ یہ کتنی تکلیفیں قتل ہوئیں, اللہ کی راہ میں قتل ہونے والوں نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں, کتنی تکلیفیں اٹھائیں.
سبحان اللہ,
قیامت کے دن جب سب جنتیوں کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا, سب جنتی تو شہید بھی داخل ہو جائیں گے, وہ تو پہلے داخل ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کو حکم ہوگا کہ فرشتے کو ان سے پوچھ جنتیوں سے, کہ جنتیوں تم میں کوئی ایسا ہے کہ جو دنیا میں دوبارہ واپس جانا چاہے, اور ہم اس کو کئی دنیا کا مالک بنا کر بھیجیں گے, اور جو کچھ وہ چاہے گا دولت اور ہر کسی کی نعمت وہ اس کو میسر ہوگی. اگر کوئی دنیا میں جانا چاہتا ہے تو وہ بے شک چلا جائے, ہم اس کو بھیج دیں گے. تو حدیث میں آتا ہے کہ ہر شخص انکار کر دے گا, سب جنت کی جائیں گے, ہم دنیا میں جانا نہیں چاہتے, نہیں چاہتے. دنیا میں سوائے دنیا کے مشقت کی کیا تھا, تو یہاں کون سی راہ سے جو نہیں اور کون سی نعمت ہے جو نہیں, ہم نہیں جانا چاہتے. الا شہید, مگر شہید کھڑا ہو جائے گا, وہ کہے گا مجھے پھر دنیا میں بھیج دو. تو فرشتے پوچھیں گے کہ شہید یہ سارے جنت کی تو کوئی بھی جانا نہیں چاہتے, تو آپ کو کون سی کمی ہے, کون سی نعمت یہاں نہیں ہے جو آپ پھر دنیا میں جانا چاہتے ہیں. تو شہید گویا یہ کہے گا کہ سب نعمتیں یہاں ہیں, مگر خدا کے نام پر سر کٹانے میں اور سینے میں زخم کھانے میں اور خون کے سلارے کے بہنے میں جو لذت یہاں آئی تھی وہ لذت یہاں محسوس نہیں ہو رہی, لہذا ہمیں پھر دنیا میں بھیج دو اور پھر وہ لذت ہم حاصل کریں جو لذت مرتے وقت اور شہادت کے وقت اور خدا کی راہ میں قتل ہوتے وقت قتل کا جو مزہ آیا تھا وہ مزہ پھر ہم لوٹیں. ارے قتل ہونا تو زحمت تھا مگر مصطفیٰ کے دامن سے لگ گیا تو نعمت ہو گیا. اللہ کی بدل ہونے میں چل رہا ہے کفرن. عزیزان گرامی, میں کہنا یہ چاہتا تھا کہ یہ سنیوں کا نصیبہ ہے, یہ سنیوں کا مقدر ہے, یہ سنیوں کی قسمت ہے کہ اس نعمت عظما پر مسرت اور فرحت کا اظہار کرتے ہیں اور حضور کے میلاد پاک کا جشن مناتے ہیں, اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پاک کی خوشی میں بڑے بڑے عظیم شان جلسے منعقد کرتے ہیں. یہ کیا ہے, یہ سنیوں کا مقدر ہے. اللہ سنیوں کے مقدر کو اور دبالا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور ہم کیا کر سکتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو پیدا کرنے کی خاطر سارا جہان بنایا اور زمین بنائی اور آسمان بنایا اور زمین کی تمام نعمتیں بنائی اور سبزہ زار زمین سے اگایا اور درخت پیدا کیے اور پھول پیدا کیے اور پھل پیدا کیے اور سمندروں کو لہرایا اور دریاؤں کے اور پہاڑوں کی چوٹیوں کو لہرایا اور ساری زمین کو ایک عجیب منظر بنا دیا زیبائش اور آرائش کا, اور آسمان کو چاند اور سورج اور ستاروں سے جگمگا دیا, زمین کا فرش بچھا دیا, آسمان کا شامیانہ لگا دیا, اور تمام پھول اور پھل اور چاند اور سورج اور ستاروں سے اس بزم کو جگمگا دیا. کیوں؟ اس لیے کہ لولا کلما خلقت الاخرا لولا کلما خلقت الدنیا, میرے پیارے یہ سب تیرے ہی کسی میلاد کے لیے تو میں نے بنایا ہے. بھائی کون ہے جو خدا جیسا فرش بچھائے اور خدا جیسا آسمانیانہ لگائے اور خدا جیسی زمین کو جبائی عطا فرمائے اور آسمان کو کون ہے جو اس طریقے سے سجائے؟ میرے دوستو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ خدا نے بنی کائنات کو اپنے محبوب کی پیدائش کے لیے سجایا. آج اگر ہم کچھ جبائش کرتے ہیں جی, مگر اس میں اخلاص ہو, اس میں محبت ہو, اس میں ریا نہ ہو جی, اس میں دکھاوا نہ ہو, اس میں نمائش نہ ہو, اس میں اخلاص نہ ہو اور فقط محبت اور فرحت اور سرور کا اظہار ہو, تو میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ یہ جشن کا منانا اور اس کی روایت اور زینت کرنا خدا کی قسم یہ بھی عبادت ہے. تو سنیے, تمہارے حصے میں یہ نعمت آئی تو تم نے اس پر خوشی کا اظہار کیا. اللہ فرماتا ہے یہ نعمت کیا ہے, قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین. یہ وہ نعمت ہے جو نور ہے. اللہ فرماتا ہے لوگو, تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آیا اور اللہ کی طرف سے کتاب آئی. وہ نور کون ہے, کون ہے وہ نور؟ سیدنا عبداللہ بن عباس سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ عنہما, حضرت عبداللہ بن عمر سے پوچھو, حضرت عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں حضرت مجاہد, ان سے پوچھو, عطا بن ابی رباح سے پوچھو, حضرت اکرمہ سے پوچھو. یہ حضرات صاف لفظوں میں کہتے ہیں کہ قد جاءکم من اللہ نور, اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ, علامہ آلوسی بغدادی نے بڑا اچھا کہا اس لیے آج کے تحت سب جاتی میں اللہ نور فرماتی ہیں اے نور الانوار نبی ذل مختار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ تصویر روحی معنی کی عبارت ہے. فرماتے ہیں کہ نور سے حضور مراد ہے اور وہ کون ہے؟ نور الانوار. اللہ نور کی دعوت انوار کی طرف ہے اور انوار جمع ہے اس پر ہے الاسلام. الاسلام جب جمع پر آئے تو استغراق کے معنی پیدا کرتا ہے. کیا مطلب؟ میرے آقا فقط نور نہیں ہے بلکہ تمام نوروں کا نور ہے. اللہ اللہ میرے عزیزو جس طرح وہ نوروں کا نور ہے سمجھ لو وہ روحوں کی روح ہے. وہ روح لروا بھی جس طرح بدن سے روح نکل جائے تو بدن بے جان ہو کر گر پڑتا ہے. میں کہتا ہوں اگر ہماری روحوں سے میرے آقا کی روحانیت کا فیض نکل جائے تو روحیں اسی طرح بے جان ہو کر گر جائیں جیسے جسم روح کے بغیر بے جان ہو کر گر جاتا ہے. وہ روحوں کی روح ہے, وہ نوروں کا نور ہے. اگر نور سے حضور کی نورانیت سنگ ہو جائے تو نور ظلمت بن کر رہ جائے. ہر نور کا نور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لوگوں نے کہا بھائی یہ تو نور ہدایت ہیں بس, زیادہ سے زیادہ کہتے ہو تو وہ علم کا نور ہے اور کیا ہے. حالانکہ کئی موقعوں پر حضور کے علم کا بھی انکار موجود ہے تو نور ہونے آتا کہ کیا اچھا بات کہی جاتی ہے. اور میں نے کہا کہ اللہ نے جب کوئی قید نہیں لگائی, اللہ نے جب کوئی تخفیف نہیں فرمائی, مجھے اور آپ کو کیا حق ہے کہ ہم کوئی قید لگائیں اور کوئی تخفیف فرمائیں؟ ہمارا آپ کا کوئی حق ہی نہیں ہے. وہ تو نور مطلق ہیں. ارے وہ ان کے نور عام ہیں, وہ نور مطلق ہیں اور وہ ایسے نور ہیں کہ جن میں نہ کوئی تقلید ہے نہ ان میں کوئی تخفیف ہے. اگر خدا کا نور ہے تو محمد مصطفیٰ ہو الذی ارسل رسولہ بالہدى. اگر علم کا نور ہے تو مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وعلمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. میرے دوستو ایمان کا نور مصطفیٰ ہے, عرفان کا نور مصطفیٰ ہے, قرآن کا نور مصطفیٰ ہے, اسلام کا نور مصطفیٰ ہے. میرے دوستو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جسم کا نور مصطفیٰ ہے اور جان کا نور مصطفیٰ ہے اور زمین کا نور مصطفیٰ ہے اور آسمان کا نور مصطفیٰ ہے. ارے وہ تو ہر نور کا نور ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ اکبر. اب عرض کروں آپ سے کہ نور کے ساتھ کتاب مبین کا ذکر فرمایا. نور کے ساتھ بات کیا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی حضور تشریف لائے مگر حضور تو 23 برس انوار نبوت چمکا کر اور پھر روضہ انور میں تشریف لے گئے تو وہ نور ہمارے لیے تو کچھ بھی نہ ہوا. ہمارے لیے تو کچھ نہ ہوا کیونکہ ہم تو 14 برس کے بعد پیدا ہوئے تو ہمارے لیے کیا ہوا؟ تو میں کہتا ہوں ہمارے لیے سب کچھ ہوا. ہمارے لیے سب کچھ ہوا. قیامت تک آنے والے مومنوں کے لیے سب کچھ ہوا مگر کوئی مومن اپنے آپ کو مومن سمجھے اور اگر کوئی مومن سمجھتا ہی نہیں تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہوا. سن لو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی نورانیت فقط ظاہری نہیں ہے باطنی بھی ہے, فقط حسی نہیں ہے معنوی بھی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مسکراتے تھے تو دندان مبارک سے نور کی فواہیں نکلتی تھی. دندان مبارک سے نور کی فواہیں نکلتی تھی. جب حضور ہنس دیتے تھے رات کو تشریف لے جا رہے ہیں اور کسی دیوار کی طرف میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی مقدس مسکراہٹ کا رخ ہو گیا تو خدا کی قسم دندان مبارک سے وہ سوائیں نکلتی تھیں تو دیواریں روشن ہو جاتی. یہ نور حسی بھی ہیں مگر فقط یہ بات نہیں ہے, وہ نور معنوی بھی ہے. اور یقین کیجئے کہ ایمان ایک ایسا نور ہے کہ جس نور کا آفتاب اور مرکز فقط ذات پاک محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر آفتاب نہ رہے تو اس کی سعا کبھی باقی نہ ہوگی کیونکہ سوائیں آفتاب کے ساتھ ہی منتقل ہوتی رہتی ہیں. اگر سورج شروع ہوا تو سوائیں اس کے ساتھ نمایاں ہو گئیں اور اگر سورج غروب ہوا تو سوائیں اس کے ساتھ ہی بھی ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو گئی. سوائیں سورج کے ساتھ ہوتی ہیں. میں عرض کروں گا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان کا آفتاب ہیں اور ہم لوگوں کو جو ایمان نصیب ہوا اور قیامت تک جس مومن کو ایمان نصیب ہوگا وہ سمجھ لے کہ آفتاب وجود محمدی کی شعاع کا نام ایمان ہے. شعاع کا نام ایمان. اگر تم یہ کہو کہ 1400 برس کے بعد ہم پیدا ہوئے، ہمیں تو کچھ بھی نہ ملا، پارگس تو بھی نہ ملا، تو پھر ایمان بھی تمہارے اندر نہیں ہے، کیونکہ ایمان تو ان کے نور کی خواہ کو کہتے ہیں۔ اگر کسی میں ایمان ہے تو سمجھ لے کہ مجھ کو حضور کے نور سے حصہ مل گیا، کیونکہ ایمان کا آثار مستحا ہے، اس کی سوائیں یہ ایمان ہے جو ہم قلوب کے اندر محسوس کرتے ہیں۔ ہمارے دلوں کا ایمان، ہمارے دلوں کا ایمان آثار محمدی کی سوا ہے، مرکز ایمان مستحا ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور پھر آپ نے حضور کا حضور مبارکہ نہیں دیکھا، یا حضور سرور عالم سے مل کے اور اقامت رانا کی آپ نے زیارت نہیں کی، اور آپ کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا، ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کہوں آپ سے؟ ارے اللہ تعالیٰ نے قرآن کے ورقے میں اپنے محبوب کے ظاہری اور باطنی تمام حسن و جمال کو رکھ دیا۔ جی، اور خوب یاد رکھو قرآن کیا ہے؟ جمال محمدی کا آئینہ ہے۔ اے ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ کی عظمتوں پر قربان جائیے، جس نے سرکار کے خلق کے بارے میں پوچھا، آپ نے فرمایا کان خلق ہو قرآن، ارے ان کا خلق دیکھنا ہو تو قرآن کو دیکھ لو۔ شہر کرام کی نگاہ چہرہ مصطفیٰ پر پڑتی ہے، کہ صحابہ کرام سے بے ساختہ نکلتا ہے کہ انہا ورقۃ مصطفیٰ، حضور کا چہرہ منور کیا تھا؟ وہ تو قرآن کا ورق ہے۔ عزیزانِ گرامی، اللہ تعالیٰ نے قرآن کے 30 پاروں میں اور قرآن کے ایک ایک ورق میں اپنے مصطفیٰ کے جمال کو ہمارے آگے رکھ دیا، مگر آنکھ والا تیرے گلے کا تماشا دیکھے، اور دی گئے گھور کو کیا ہے نظر کیا دیکھے۔ اس لیے انزل اللہ علیکم نورا مبینا، قرآن کو بھی خدا نے نور ہی کہا، کیونکہ نور کا جلوہ نور ہی ہوتا ہے۔ بے شک قرآن اللہ کا کلام ہے، آمنا و صدقنا، جو قرآن کو اللہ کا کلام نہیں مانتا وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ مگر یہ سمجھو کہ خدا نے اپنے اس کلام میں اپنے محبوب کے جلووں کو رکھ دیا، اور یہ قرآن جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے سامنے ہے، ہمارے پیش نظر ہے، ہمارے سینوں میں ہے، ہماری زبانوں پر ہے، یہ قرآن بے شک اللہ کا کلام ہے، مگر خدا کی قسم یہ آئینہ ہے جمال محمدی کا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے آقا بھی نور ہیں اور قرآن بھی نور ہے۔ آپ کہیں گے یہ دو نوروں کو کیا مطلب؟ ایک نور کافی نہیں تھا؟ بھائی ایک نور کافی ہونا چاہیے، تو یہ دو نور کیسے؟ انزل اللہ علیکم نورا مبینا، یہ قرآن بھی نور ہے اور حضور بھی نور ہے، یہ دو نور کیسے؟ تو میں عرض کروں گا جب تک دو نور جمع نہ ہو تیسری چیز کا انکشاف ہوتا ہی نہیں۔ تیسری چیز کا انکشاف دو نوروں کے وجود پر موقوف ہوتا ہے۔ میں عرض کرتا ہوں یہ تمام آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے جشن میلاد مبارک کی خوشی میں یہ کتنی روشنیاں آپ نے لگا رکھی ہیں، کتنے بلب ہیں، کتنے اور کتنے ٹیوب ہیں، اور کس قدر روشنی ہے؟ تو یہ روشنی یہ نور ہے یا نہیں ہے؟ جی ہے نا۔ اور میرے عزیز اور میرے پیارے دوستو، آپ مجھے یہ بتا دو کہ میری آنکھ میں بھی روشنی ہے اور یہ باہر بھی روشنی ہے، آنکھ کی روشنی داخلی ہے اور یہ روشنی جو ہے وہ خارجی ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بجلی شروع ہو جائے اور یہ تمام بلب بجھ جائیں، بتاؤ نہ میں آپ کو دیکھ سکتا ہوں نہ آپ مجھے دیکھ سکتے ہیں؟ جی، حالانکہ آپ کی آنکھوں میں بھی روشنی ہے اور میری آنکھوں میں بھی روشنی ہے، تو نور تو موجود ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب تک یہ نور نہ ہو، جب تک نہ مجھے آپ دیکھیں نہ میں آپ کو دیکھوں، معلوم ہوا کہ تیسری چیز کی حقیقت منتقل جب ہوتی ہے جب دو نور جمع ہوتی ہیں، ایک اندر کا نور ہو ایک باہر کا نور ہو۔ تمہاری آنکھ میں نور ہو سب کو میں نظر آئے گا، اور باہر بھی نور ہو، کیونکہ اگر باہر نور نہ ہو تو آنکھ کے نور کو کچھ نظر نہیں آتا، اور اگر باہر کا نور ہو اور آنکھ میں نور نہ ہو تب بھی کچھ نظر نہیں آتا۔ بیچارا ایک نابینا ہے، آپ اس سے بھی زیادہ بلب لگا دیں، اس سے بھی زیادہ روشنی کر دیں، مگر اس بیچارے کی آنکھ میں روشنی نہیں ہے۔ ایمان سے لینا، باہر تو نور ہی نور جگمگا رہا ہے، مگر جو اس کی آنکھوں کا نور ہے وہ جب موجود نہیں ہے تو ایک نور سے اسے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ تو آنکھوں کا نور ہو اور باہر کا نور نہ ہو تب بھی پتہ نہیں چلے گا، اور باہر کا نور ہو آنکھوں کا نور نہ ہو تب بھی کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ جب تک دو نور جمع نہ ہو کسی چیز کا انتظار نہیں ہوتا۔ اور میں یہی کہتا ہوں، اللہ رب العزت جل جلالہ و امن والہ نے یہ دو نور ہم کو عطا فرمائے اور فرمایا کہ اے میرے بندے، یہ تمہارا داخلی اور خارجی نور وہ ہے کہ جب ان دونوں نوروں کی روشنی میں تم خدا کی معرفت چاہو گے تو معرفت مل جائے گی، تم خدا کی خدا کی معرفت کی راہیں دیکھنا چاہو گے تو وہ راہیں تم کو نظر آ جائیں گی. اگر تم خالق کائنات کے جلووں کا مشاہدہ کرنا چاہو گے تو ان دو نوروں کے صدقے میں خالق کائنات کے حسن و جمال کا مشاہدہ کر سکو گے. اور جلوہار حسن و لہلت تمہاری نگاہوں کے سامنے بے حجاب ہوں گے, کیونکہ یہ دونوں نور تم لیے بیٹھے ہو, دونوں نور تم لیے بیٹھے ہو, اور ان دو نوروں کی روشنی میں تمہیں فقط تک ہی نہیں بلکہ اس کے حسن کے وہ بن گئے. وہ تو بلا واسطہ بات تھی, ایک دن واسطہ جو خدا نے کائنات کے درے درے میں اور تخلیق رائے میں اور آسمان اور زمین کے پیدا کرنے میں اور کان میں اور سورج میں اور پہاڑوں میں اور ہواؤں میں اور کاسترا میں ہر سہولا میں ہواؤں میں دریاؤں میں ہداؤں میں خلاؤں میں جو کچھ اللہ تعالیٰ جن مجموعوں نے حقیقتوں کو چھپا کر رکھا ہے, اگر یہ دونوں ہی تمہارے پاس ہیں تو خدا کی قسم 18,000 کائنات تمہاری آگے منتقل ہوگی. اور دوستو یہ غلط بات ہے, ایک تخمیدہ کے لیے سائنس دان کے برابر کے مجھے کوئی علم نہیں ہوتا, سائنس دان کا علم کے ذریعے سے زیادہ ہوتا ہے. خدا تم کو خراب کرے, لیکن کیسی بات کہتا ہے کہ بھائی سائنس دان کا, بھائی سائنس دان کے علم کو میں مانتا ہوں, مگر اس کا علم جلنی ہے اور میرے آقا کا علم قتل ہے, اور پھر نبی کا علم تو خدا کی قسم قتل ہوتا ہے, اس میں جنت کا استعمال ہی نہیں ہوتا. اور تم کیا کہتے ہو, وہ کہتے ہیں وہ تو ان کو تو نواز یہ دیکھا گیا حلال حرام کا علم ہوتا ہے. اللہ عرما چاہے گا کلا بے کنوری ابراہیم ملک میں تو سمالا کیول ارد ولی یقینا منل میں فرمایا, ہم نے اسی طرح جس طرح اپنے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کو تمام حقیقتیں دکھائیں, ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو ملکوت سماوات بھی دکھائے ملکوت ارض بھی. بتائیے کہاں سائنس کا کوئی مقابلہ کرے گا؟ تو تمام آج کل بچے باتیں کرتے ہیں, آج ایک فلسفہ انہوں نے قائم کیا اور ایک نظریہ قائم کیا, اور اس کے بعد پھر وہ نظریہ ختم ہو گیا اور دوسرے نے آ کر اس کو بوجھ رکھ دیا کہ بھائی وہ غلط تھا صحیح چاہیے. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. مگر نبی کی بات وہ اصل بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما دے اس کے خلاف کبھی ہو نہیں سکتا, کیونکہ نبی کی ذات حق کا معیار ہوتی ہے. نبی جو دیکھتا ہے وہ حق ہوتا ہے, اور نبی جو سنتا ہے وہ حق ہوتا ہے, اور نبی جو بولتا ہے وہ حق ہوتا ہے. آپ کو یاد نہیں عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سرکار کے بارے میں بارگاہ میں رکھا, عادت سن کی حضور کی ہر حدیث لکھ لیا کرتے تھے, ہر حدیث مگر کسی امتیاز کے مگر تحقیق کے ہر حدیث لکھ سکے. کچھ لوگوں نے حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کو روکا اور یہ کہا نہیں میں کروں گا تکلم اصل قدر میں ورے گا, ارے تم کیا کرتے ہو ہر حدیث میں لکھتے ہو, وہ تو بس ہیں کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں, ہر حدیث لکھنے کے قابل تو نہیں ہوگی, ہر بات میں لکھا کرو جو لکھنے کے قابل ہے وہ لکھا کرو, ہر حدیث میں لکھتے ہو. عبداللہ بن عمر بن عاص سرکار کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور کیا میرے آقا میں تو ہر حدیث لکھ لیا کرتا تھا, کنہت بھی کرے سن اور کرے سے کچھ لوگوں نے مجھے روک دیا, وقالو اور انہوں نے کہا انہو بشرون یہ تو بشر ہیں, یہ تکلم ہے فی القدم وردا, کبھی غصے میں بات کر جاتے ہیں کبھی راضی ہو کر بات کر جاتے ہیں, تو ہر بات میں لکھا کرو. میرے آقا اب آپ ہی فرمائیں کہ آپ کی ہر بات لکھوں یا نہ لکھوں. اے غلام نبی وقت پر کرو سلام, سرکار نے کیا فرمایا, فرمایا اکتب یا عبداللہ اکتب یا عبداللہ, اے عبداللہ بن عمر بن عاص میری ہر بات لکھ لیا کر. کیوں سوال نبی نفسی بیدہ ما یخرج منہ الا حق و سار الی غنمہ, فرمایا جس ذات پاک کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ کی جان پاک ہے, میں اس کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جو کچھ اس جہان پاک سے نکلتا ہے وہ حق کے سوا کچھ ہوتا ہی نہیں. میرے دوستوں ابھی لوگ ہمارے وجود میں لال حق سرکار کی ذات پاک ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وبارک وسلم, اور ہمارے وجود میں لال حق وہ مقدس ہستیاں ہیں جن کو حضور نے مظہر حقانیت بنا دیا. تو ہمارا ان الحق کا جنگ سے حلال خان عمر وقل ہوئی, عمر وہ ہیں جن کی دماغ اور دل پر حق بولتا ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا کہوں, دل چاہتا تھا کہ اس موقع پر اس بات کہہ دوں مگر وقت نہیں ہے, بس اتنا عرض کروں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی مہربانیت کو تمام کائنات کی حقائق بے نقاب کرنے کے لیے عطا فرمایا, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سچ نہیں کہ دو دو حقیقت جس جس وقت ظاہر کرنا تھی اس وقت حضور ظاہر فرماتے چلے گئے, اور کچھ حقیقتیں ایسی تھیں جن کو ظاہر کرنے کا حکم نہیں تھا ان کو ظاہر نہیں فرمایا. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور پر منکشف نہ تھی, حضور پر ہر چیز منکشف تھی, ہر چیز منکشف تھی. حضور اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کیا کرتے تھے, اللہم ارنا حقائق الاشیاء کما ہوا, اے اللہ تمہیں تو تمام اشیاء کی حقیقتیں مجھے اس طرح دکھا دے جیسے وہ ہیں. تو جب حضور کی یہ دعا تھی اور پھر یہ دعا بھی اللہ کی تعلیم فرمودہ تھی, رب جی رونا یہ بھی دعا اللہ نے تعلیم فرمائی, تو خود ہی تو اللہ دعا کا حکم دے اور خود ہی دعا کی تعلیم فرمائے اور خود ہی دعا کو محمد کرے, یہ کیا بات ہے؟ سرکار سے مستقبل دعوت ہیں, حضور کی کوئی دعا رد نہیں ہوتی. ارے یا ملا امبیا علیہ السلام, ارے امبیا سے تو بڑا بڑی شان ہے, مومنین کاملین کو دعائیں رد نہیں ہوتی, اور بھائی اللہ تو اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے. وہ دو سبل رکھو تم مانگو میں دوں گا, مگر مانگنے والا اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے. ہم نے مانگنے کا طریقہ یہ میرے غلط اختیار کیا, تو یہ غلطی ہماری ہے. حضرت بابا فرید جن بن سکر رضی اللہ تعالیٰ نے شیخ الاسلام المسلمین اکبر مصری والے بزرگ, ایک مولانا آپ کی خدمت میں حاضری عرض کیا, حضور میں بہت سنگت ہوں اور بہت سی حضرتوں درخت ہیں, حضور کا دعا فرمائیں یا کچھ سفا فرمائیں؟ آپ نے سنایا مولانا ایک مٹی کا ڈیرا لیا, مٹی کا ڈیرا لیا بابا صاحب رحمت اللہ علیہ تین دفعہ کل اللہ شریف پڑھ کر دم کیا فرمایا مولانا نے لے جائے. اب وہ مولانا لی تو پھر مٹی جب ہاتھ میں دوبارہ آئی تو وہ سونا تھا, تو مولانا نے تو دیکھ رہے تھے کل اللہ پڑھ رہے بابا صاحب, تو تین دفعہ کل اللہ پڑھ کے دم کیا مٹی سونا ہو گئی, وہ مٹی کا ڈیرا لے کر اب تو سونا بن گیا. وہ جلدی جلدی گھر میں آیا, گھر میں آ کر کہا لو سونا لے لو, وقت سے مونے کا انہوں نے کہا اس پر کیا خوش ہوتی ہے, ہم تو سونا بنانے کا نسخہ ٹھیک کرائے گا, جب چاہیں گے بنا لیں گے, اب پرواہ نہیں ہے, ان کا گھر بناؤ ان کا رات آنے دو. سنا تو رات کا وقت آیا, مولانا ڈیرے میں مٹی لے کر کپڑے بچ گئے, اور پڑھنا پڑنی شروع کیا, بڑے زور سے پھونک ماری, یہاں تک کہ تمام چہرہ کر جاگے ہو گیا, اور صبح تک پڑھنا پڑھ کے دکھتے رہے, تو صبح کو دیکھ ہٹے وہ لوہا بھی نہیں ہوا کسی مٹی ہے. اب مولانا کو بڑی تکلیف ہوئی اور بہت ہی مولانا پریشان ہوئے, اور جن نے سوچا کہ بابا صاحب نے میرے ساتھ کوئی ماحول کیا ہے, وہ بات کچھ اور ہوگی, مجھے یہ ظاہر کیا کہ میں کل ہولا بول رہا ہوں تو یہ ہمارے ساتھ مذاق ہوا, تو بڑے غصے میں بھر کے بابا صاحب کے پاس پہنچے اور کہا حضور آپ تو بزرگ ہیں اور اب ہم غریبوں سے مذاق کرتے ہیں, تو آپ نے ہمارے ساتھ مذاق کیا, ایسا تو آپ کی شان کے لائق نہیں تھا. آپ نے سنایا مولانا ہم سے مذاق نہیں کرتے, سب کیا حضور مذاق نہیں سوچا تھا, آپ نے تین دفعہ کل ہولا پڑھ کے پھوکا کر مٹی سونا ہو گئی, اور حضور رات بھر پڑھتے پڑھتے میرا ناز ہو گیا کچھ بھی نہیں ہو. تو بابا صاحب نے سنایا مولانا کل ہولا تو وہی ہے, کل ہولا تو وہی ہے, مگر فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے, کیا کہنا فرید کی زبان کہاں سے لاؤ گے. میں نے آقا آپ کے نیچے سے فرمان رہا ہوں, آپ نے اپنی زبان مقدس سے انوار برکات اپنے مقربین کو بھی عطا فرمائے, اور یہ وہی مقربین ہیں جن میں حضرت فرید الدین جنگ فکر رحمۃ اللہ علیہ شامل ہیں. میرے اس کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم مانیں گے وہ ضرور دے گا, مگر ہم اپنے آپ کو مانگنے کے قابل بنائے اور اس طرح مانگے جو مانگنے کا طریقہ ہے. بہر میں رب العزت جل مجدہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کو نور مبین بنا کر بھیجا, قرآن بھی نور ہے, حضور بھی نور ہے, اور تمام حقائق کائنات کو اللہ نے اپنی حبیب کی ذات پاک میں بھی جمع کر دیا اور قرآن میں بھی جمع کر دیا. اور حضور جب پیدا ہوئے تو فرمایا سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا, یہ نور 70,000 کے عظمت میں تبدیل پاتا رہا, اور پھر وہ نور مبین حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا, اور آدم علیہ السلام سے وہ نور مبین اختیار ہوتا ہے اور ہمیں طیب منتقل ہوا, اور حضور کے دادا پاک جناب عبدالمطلب کو پہنچا, اور حضور السلام کے والد ماجد جناب عبداللہ اور سرکار کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما یارحمہ عنہ کو پہنچا. سبحان اللہ, لوگ کے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے بارے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لفظ بولنا بھی نہیں اور سننا بھی دوبارہ نہیں کرتے, سننا دوبارہ نہیں کرتے, ماض اللہ کہتے ہیں وہ تو قابل تھے, قابل تھے. اس وقت مسئلے پر کلام کرنے کا موقع نہیں ہے, مسلم شریف سے ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ مجھے تو مسلم شریف میں حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے واضح کی مفرت سے چلیے دعا کرنے کی زیادہ چلی دی, اور حضور نے جلیہ بھی سنایا, لہٰذا وہ تو مسلمان نہیں تھی, اللہ کو اکبر کیا تماشے کی بات ہے. ارے بھائی سوال یہ کوئی ایسی دلیل لاؤ جس میں ان کے تہم یا شرک کا لفظ مذکور ہو, ایسا کوئی لفظ آؤ. اور میں دعوے سے کہتا ہوں کہ حضور کے والدین ماجدین طیبین طاہران کو کافر مسلم کہنے والے 50,000 دفعہ مر کر زندہ ہو تو ایک لفظ قرآن و حدیث سے نہیں جا سکتے جس میں ان کے کفر یا ان کے شرک کا ذکر. میں ان کے مومن ہونے کے بارے میں ایک ایسی ذریعہ قائم کرتا ہوں کہ انشاءاللہ کسی اہل انصاف کے نزدیک سے وہ قابل رد ہو نہیں سکتی. تعصب کی وجہ سے کوئی نہ مانے تو میں اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتا. آپ سے پوچھتا ہوں کہ پیدا ہونے والا جو بھی ہو جہاں بھی ہو اسلام پر پیدا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ قرآن کہتا ہے فکر صلی اللہ علیہ وسلم فکر ناسا علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ. ارے ہر بچہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. جو یہودی نے قرآنی میں دوسرے ماں باپ بنا لیں تو بنا لیں مگر پیدا ہونے والا تو مسلمان پیدا ہوا ہے. اللہ اللہ. اب تم پیدا ہونے والوں کو اگر تم کافر کہو گے تو میرے دوست کافر کہنے کے لیے دلیل لانی پڑے گی کہ کیوں کہ کفر کیا تھا لہٰذا کافر ہو گئے, کیوں کہ شرک کیا تھا لہٰذا مشرک ہو گئے. اور اگر کفر و شرک کفر و شرک کے لیے تم کوئی دلیل نہ لا سکو تو ان کے مومن ہونے کی اتنی دلیل کافی ہے کہ وہ اسلام پر پیدا ہوئے تھے. اسلام کا دین فطرت ہے, اسلام کا پیدائشی دین ہے. میرے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے والدین کریمین طیبین طاہرین کے کسی وقت بھی کفر و شرک کا وجود ان سے ثابت نہیں. جی اور زمانہ تھا فطرت کا وہ ہے سوائے اس کے کہ وہ کفر و شرک سے بچنے کے مکلف تھے اور وہ بچے. انہوں نے کفر نہیں کیا, شرک نہیں کیا اور کوئی احکام تھے ہی نہیں کیونکہ فطرت کا زمانہ تھا, وہ کسی اور حکم کے مکلف ہی نہیں تھے. لہذا وہ پیدائشی مسلمان تھے. انہوں نے کبھی نہ کفر کیا نہ انہوں نے کبھی شرک کیا. میں صاف کہتا ہوں کہ میرے آقا کے والدین طیبین نے اللہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اسلام طاہرہ میں آیا اور میں ارحاد طیبہ میں منتقل ہوا. ارے انما المشرکون نمتن مشرک کے ناپاک ہے. میرے آقا کے آبائے کرام میں بھی کوئی مشرک نہیں ہے اور میرے آقا کے اجداد کرام میں کوئی مشرک نہیں ہے. نہ ان کی امہات مکرمات میں کوئی مشرک ہے اور نہ ان کی جدات مطہرات میں کوئی مشرک ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والی جمادی جناب عبداللہ سے لے کر حضرت آدم تک سب مومن ہیں اور حضور کی والدہ ماجدہ جناب آمنہ سے متعلق لے کر حضرت حوا تک سب مومن ہیں. رہا آگر کا مسئلہ کہ بھائی وہ یہاں بیان کرنے کا نہیں ہے. اتنا بتا دوں کہ وہ حضرت ابراہیم کا کٹا تھا باپ نہیں تھا اور ان کے والدین کا رہا ذکر ہے کہ ربنا اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا اللہ اکبر. تو والد نہیں آیا وہاں اب ہے اور اب عام ہے اور والد خاص ہے تو اس لیے آگر کے لیے اب کلر تو ہے مگر والد کلر آپ نہیں دکھا سکتے. والد کلر نہیں دکھا سکتے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے دعا کی ہے اور قیامت تک مومنین اس دعا کا وعدہ کرتے رہیں گے. بہرحال بات دور چلی گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدہ ماجدہ کے لیے بتایا رہا سکم اپنے سی فکر میں جلوگر ہوئے. 12 تاریخ تھی, ربیع الاول کے ماہ, ربیع الاول کا مہینہ تھا, پیر کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا. اللہ اکبر اللہ اکبر. لوگوں نے کہا کہ بھائی یہ تو خانہ خالی 12 تاریخ کو مناتے ہیں, وہ تو 2 تاریخ کو حضور پیدا ہوئے. اچھا کسی نے کہہ دیا کہ 6 تاریخ کو بیا ہوئے. بھائی 6 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے اور 9 تاریخ کا قول بھی تواریخ میں موجود ہے. یہ میں مانتا ہوں. آپ کہیں گے پھر آپ 12 تاریخ تواریخ کیوں مناتے ہیں؟ اس کی وجہ بتاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل مدینہ کے نزدیک حضور کی ولادت باسعادت کا دن 12ویں ہی تاریخ ہے. سمجھ گئے؟ تو تعامل اہل مدینہ سے یہ ثابت ہے. تعامل اہل مدینہ سے اور اہل مدینہ کا کام امام مالک سے پوچھو رضی اللہ تعالیٰ نے اہل مدینہ کے تعامل کو وہ کتنی بڑی قوی دلیل سمجھتے ہیں. ہم حنفی ہو کر یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ گمراہی پر تھے. بھائی صحابی مسائل میں اختلافات ہوا کرتے ہیں مگر یہاں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. محدود رحمت اللہ علیہ کا طریقہ کار مجھے تھا کہ وہ بھی 12 ربیع الاول ہی کو تمام احمد اہل مدینہ کے مطابق حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے. حضرت صاحبیہ کے صاحبزاد حضرت صاحب العزیز محدود رحمت اللہ علیہ وہ بھی تمام اہل مدینہ کے سامنے رکھ کر 12 ربیع الاول ہی کو حضور کی ولادت باسعادت کا دن مانتے تھے اور اسی دن حضور کی بارگاہ میں جی ہدایہ ثواب اور عشاء ثواب کا ہدیہ پیش کیا کرتے. کے تھے اور یہ سب کچھ ہوتا تھا اور فتح آزادی میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. بہرحال ہم تو تعامل ہے مدینہ کے سامنے رکھتے ہیں. سرکار صبح صادق کے وقت پیدا ہوئے. کیوں؟ صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ کچھ رات کی ہلکی سی تاریخی ہوتی ہے اور کچھ دن کا ہلکا تھا اجالا ہوتا ہے. اجالا اللہ نے فرمایا کہ پیارے محبوب صبح صادق کو وقت پیدا کروں گا تاکہ ملا دے کہ ماں صادق کی برکت دن کو بھی مل جائے رات کو بھی مل جائے. دونوں کو اللہ نے برکت عطا فرمائی. شاید آپ کہیں یہ بات تو مغرب کے وقت بھی ممکن ہے کیونکہ مغرب کے وقت بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہلکی سی تاریخی اور ہلکا سا اجالا ہوتا ہے. اگر سرکار مغرب کے وقت پیدا ہو جاتے تو بھی دن رات کو برکت مل جاتی تو بات تو ٹھیک ہے. یہ ایسا ہو سکتا تھا لیکن صبح اور شام میں فرق ہے جی. صبح صادق فجر میں اور مغرب میں فرق ہے. اور وہ فرق یہ ہے کہ دن اور رات کا اجتماع تو دونوں موقع پر ہے مگر مغرب کا وقت وہ ہے کہ دن جا رہا ہے اور رات آ رہی ہے. نہیں سمجھا؟ دن جا رہا ہے رات آ رہی ہے. یوں کہو نور جا رہا ہے تاریخی آ رہی ہے. اللہ ہو جائے. اور صبح صادق کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ رات جا رہی ہے دن آ رہا ہے ظلمت جا رہی ہے نور آ رہا ہے. تو حضور کا آنا تو ایسا تھا کہ جاکم من اللہ نور. ارے نور کے آنے کے لیے وہی وقت موجود تھا کہ بے ظلمت کے جانے کا نور کے آنے کا وقت ہوتا ہے. جاکم من اللہ نور. میرے پیارے دوستو میں تو بے وقوف آدمی ہوں کچھ بھی نہیں ہوں اور جو حضرات میرے بارے میں کچھ الفاظ فرماتے ہیں میں سنی سے جھک جاتا ہوں کہ میں تو اس قابل ہوں گی اور میں آپ کو ایک لفظ کہہ دیتا ہوں کہ سن لو میں کچھ نہیں ہوں میری ناموس تم ہو اور میں کچھ نہیں ہوں میری عزت تم ہو. خدا تمہیں ساتھ رکھے اور خدا تمہیں آباد رکھے. میں تو تمہاری جوتیوں کا صدقہ ایمان پر خاتمہ چاہتا ہوں بھائی. میں کچھ نہیں ہوں. میں ان لوگوں کا خدا لگی ہوں. میں تو ایک ادنا زمین اور آپ کا الحمد للہ مولانا حمد اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ولی تھے بزرگ تھے اہل علم تھے صاحب تقویٰ تھے صاحب طہارت تھے اور صاحب علم و دانش تھے اور صاحب دین تھے صاحب. میں تو کچھ بھی نہیں ہوں. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان سنیوں کے صدقے میں میرا خاتمہ ایمان پر کر دے. اور حضرت پروفیسر صاحب حضرت الحقہ سبحان اللہ مجھ سے مشروط ہے. میں سمجھتا ہوں کہ مجموعی باہر ہوں. کیا مطلب؟ یعنی دنیاوی علم کے بھی ماہر ہے دین علم کے بھی ماہر ہے. دنیا علم کے بھی ماہر ہیں اور دنیا علم کے یہ مذہب کے بھی ماہر ہیں یہ سیاست کے بھی ماہر ہیں یہ دین کے بھی ماہر ہیں یہ دنیا کے ماہر ہیں یہ عربی کے بھی ماہر ہیں یہ انگریزی کے بھی ماہر ہیں. یہ تو مطلب ہو جائے دعا کر اللہ ان کی مرداد ہو تو سننے میں ایسی ہستیاں خدا کے قدم ہمارے لیے وجہ استفار ہیں. اے اللہ سنیوں کے اس استفار کو زندہ رکھے. دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو خوش رکھے اور شہزاد محمدیا کے لیے اللہ تعالیٰ ان کی عزت ان کی مدد ہمیشہ قائم رکھے اور حضرت مولانا رحمۃ اللہ کا کہ یہ صحیح شہزاد نسیم ہے اللہ ان کی مدد فرمایا. اور میں اپنے سارے سنیوں کے لیے دعا کرتا ہوں سب بھائیوں کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ سب کو اپنی عزمتوں اپنے محبوب کی عزمتوں کے سب کے لیے نواز دے اور بے اولادوں کو اولاد مرینہ سال عطا فرما دے اور بیماروں کو صحت دے دے. اللہ العالمین جس مسلمان کے ذہن میں بے پریشانی ہے اللہ دور کر دے. میرے بعد بھائی گھریلو پریشانیوں میں مبتلا ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دے. کچھ ایسے لوگ ہیں دوست میرے جو کاروباری پریشانیوں میں ہیں اللہ ان کی کاروباری پریشانیاں دور کرنا دے. اور کچھ ایسے بھائی ہیں کہ جو کچھ بیمار ہیں یا گھر والے بیمار ہیں بچے بیمار ہیں اللہ ان کی بیماریاں دور کرنا دے. اچھا وہ بہت سے لوگ مجھے بتاتے ہیں کہ آخر جنات بھائی میں جنات وغیرہ کے قطع ضرور قائل ہوں. ارے سبحان اللہ سبحان اللہ ارے سبحان اللہ سنت کے لیے ہو رہا میرے سامنے موجود ہے جب مولانا حمد اللہ نقصبندی اللہ ان کو خوش رکھے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ مولانا حمد اللہ نقصبندی ہوئے ہمارے ابھی سمجھ آ گئے ابھی سرکار صاحب یہ سب یہ وہ حضرات ہیں کہ جن سے سنیت کا وقار زندہ ہے اللہ ان کو بتا کر دے. اللہ ہی جماعت علیہ سنت کا وقار ہمیشہ ہوتا ہے جن جماعت علیہ سنت کے فروغ ہو.
جو میرا شیر کے بارے میں کچھ
ارشاد ہے جو میرا شیر کے بارے میں ارشاد ہے ایسی ڈائمینشن کر گئی غلط نکل گئی تو کیا کہوں جنات کا میں قائل ضرور ہوں. ہاں مگر یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں کہ بھائی فلانے کو دن ہو گیا میں بڑا پریشان ہوتا ہوں اللہ میں نے کبھی دیکھا نہیں اور میں بڑی مصیبت میں ہوں میں کیا کروں. تو بہرحال لوگوں کو یہ چاہیے کہ کلاؤ میرے ملفلک کلاؤ میرے بناس پر کرے وہ سب گنتیاں کریں آئے تو کچھ فکر کھویا کریں اللہ کرم فرمائے گا. تو بہرحال یہ میں نے کہا بیماریوں کا سلسلہ ذکر آ گیا کہ بہت سے دوست بیماریوں میں پریشان ہیں تو کوئی کہتا ہے آسوس میں پریشان ہے تو اگر آسوس وغیرہ کا تو مجھے کوئی پتہ نہیں ہے. جنات کے وجود پر میرا ایمان ہے کیونکہ قرآن میں ان کا ذکر ہے. بات سمجھ گیا. باقی آپ حضرات صلاه برب الله وصلاه برب الخلق وصلاه برب الناس اور آیت الکرسی اور یہ پڑھ کر دم کیا کریں اور یہ پڑھ کر سویا کریں ان شاء اللہ کوئی ایسا واقع نہیں آئے گا. اللہ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو، اللہ کی رحمت کے برکت میں.